السلام علیکم. چار فروری 2017 کو مسجد نور طیبہ مسجد میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہونے جا رہا ہے، جسے آپ سنیں گے.
باہر بیٹھے ہوئے تمام حضرات،
میرے دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تقریر تو میں کروں گا. ایک اللہ تعالی کا حکم ہے قرآن مجید میں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ جس مجلس میں تم بیٹھے ہو سرک آؤ، آگے آ جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ مولانا کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسحوا، یہ حکم سنتے ہی فوراً سرک آؤ، جگہ کشادہ کرو. یفتح اللہ، جنت میں جگہ اللہ تمہارے لیے کشادہ کرے. اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں، عادت چھوڑ دو پیچھے بیٹھنے کی، وہاں آگے رہو گے. یہاں اگر آپ جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جلدی تمہیں ایڈمیشن مل جائے گا. اسلام کو سمجھو کہ صرف بیٹھنے میں اتنا بڑا انعام قرآن عطا فرما رہا ہے، وہ سننے میں کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا جلدی سے آپ آ جائیے. اب آپ اعلان کیجیے.
ابھی کچھ حضرات باہر نظر آ رہے ہیں، ریکویسٹ ہے کوشش کریں اندر آ جائیں، تاکہ جیسے حضرت نے فرمایا اس کے مطابق جو ہے جنت میں بھی ہم انشاءاللہ حضرت کے ساتھ بہت جلدی جلدی جائیں. ہمارے بلا تاخیر میں حضرت اشرف الفقہا علامہ مولانا مفتی مجید اشرف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور مجلہ فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر.
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ.
موت کا دامن، علماء اہل سنت
زندہ باد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز بچوں اور سننے والی ماں بہنوں, الحمدللہ ہم انسان بھی ہیں اور صرف انسان نہیں بلکہ ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں, اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. یہ شرف, یہ اعزاز اور یہ اسٹیٹس اللہ تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے, لیکن کبھی کبھی جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں پر ایسے کرمنل لوگ بھی آباد ہو جاتے ہیں جو ماحول کو خراب کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, مرڈر کرتے ہیں اور دوسرے کرائم وہ کرتے ہیں. ایسے وقت میں ہر جگہ پوری دنیا میں حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پولیس اور اس کا عملہ شامل ہے. ان لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں کرائم زیادہ ہوتا ہے وہاں پر اس پر کنٹرول کریں, اور جو شرارت کر رہا ہے, کرائم پیشہ ہے, اس کو وہ کسی نہ کسی طرح سے کمزور کر کے اس کو سزا دے کر اور شہر میں امن و شانتی پیدا کرے. یہ اس دنیا کا ایک مزاج ہے. اسی طرح اے لوگوں, ہم تو بہت اچھے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی والا, عزت والا اور اچھا پیدا کیا ہے. یہ رب نے ہمیں بزرگی اور اچھائی عطا فرمائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے اندر دل ہے وہی ایک نفس بھی ہے, بہت بڑا کرمنل ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں. اور ہمارے اس جسم کے اندر جو ہماری ایک دنیا ہے, ایک اسٹیٹ ہے, اس کے اندر سارے کرائم اور ساری شرارت اس نفس کی ہوتی ہے. اس نفس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نفس الامارتم بالسوء, اے لوگو تمہارے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہے, وہ نفس ہے جو ہر قدم پر انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. اسے اللہ کی نافرمانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری سے منحرف کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے. دوستو یہی نفس ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. آپ اگر دنیا کی پوری تاریخ اٹھائیں تو یہی نفس ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا, نبوت عطا فرمائی, اپنا خلیفہ بنایا اور سارے انسانوں کا باپ انہیں بنا کر فرشتوں کی دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمایا. تو وہیں پر فرشتوں میں جو فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا اور خدائی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا, انسانوں کو نہیں فرشتوں کو سبق پڑھاتا تھا. اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا کہ میں اتنا پرانا عالم عابد ظاہر سب کچھ میرے پاس ہے اور یہ نیا مٹی سے پیدا ہونے والا اس کو اتنا بڑھاوا مل گیا, اتنی ترقی ہو گئی کہ ابھی پیدا ہوا اور جبریل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں, میکائیل ان کی عزت کر رہے ہیں, سارے فرشتے ان کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں, یہ نیا آ کر کے اور اتنا اونچا بڑھ گیا. بس یہی ایک خیال تھا, یہی نفس ہے. نفس نے ڈسکارڈ کیا کہ میں پرانا اور یہ نیا. نفس کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے, میں فرشتوں کو سبق پڑھانے والا, ابھی اس نے کسی کو نہیں پڑھایا اور سب اس کے سامنے جھک رہے ہیں, سب اس کی عزت کر رہے ہیں. نفس نے جیسے ہی اس کو اکسایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے اس کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوئی. یہ پہلا حاسد ہے اور پہلا حسد ہے. سارے فرشتے حضرت آدم کا جب ماڈل اللہ نے تیار کیا تو بڑا حسین خوبصورت ماڈل تھا, ابھی روح نہیں ڈالی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا مظاہرہ فرمایا ہے. جبریل اور ان کے تمام فرشتے آدم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا صورت ہے, سبحان اللہ کیا آنکھیں ہیں, سبحان اللہ کیا ہاتھ بنا ہے, سبحان اللہ کیا منور چہرہ ہے. یہ فرشتے گھومتے جا رہے ہیں گھومتے جا رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر کے آدم کے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہیں. یہ پہلا آدم ہے جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. تم کعبے کا طواف کر رہے ہو, وہاں فرشتے ان کا طواف کر رہے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ معلم الملکوت وائس چانسلر صاحب بھی دیکھنے کے لیے آئے, شاگرد گئے ہیں تو استاد بھی آئے دیکھنے کے لیے. فرشتوں کو دیکھا کہ جھوم رہے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں, تو وہ تو حسد میں جلی گیا تھا, وہ بھی گھوما لیکن کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس کے چہرے میں سوراخ ہے, یہ اس کی ناک کا سوراخ اس کو اچھا نہیں لگا. جب آدمی کے دل میں قدورت آتی ہے تو اچھی چیز, اللہ نے تو سوراخ اس لیے بنایا تھا کہ اندر کا جو آکسیجن ہے وہ باہر آ جائے اور فریش آکسیجن اندر چلا جائے. جب آکسیجن کا آنا جانا برقرار رہے گا تو انسان کی زندگی بھی اچھی رہے گی, اس کے اندر گھٹن نہیں پیدا ہوگی. یہ سوراخ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی تھا. لیکن جب دل میں حسد ہوتا ہے تو ناک پر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو بولے کیا اس کی ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی ہے, ارے یہ بھی کوئی عیب ہے. سارے فرشتے ان کے حسن و جمال کو بیان کر رہے ہیں اور یہ معلم الملکوت بولتا سوراخ ہے. پھر وہ کہتا ہے ارے ادھر بھی سوراخ ہے یہاں بھی سوراخ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ وہ خالی سوراخ کھیت دیکھ رہا تھا. یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلا ریمارک اور کریٹیسائز کرنے والا ہے اور اس کی وجہ کیا تھا, حسد. ایک مرتبہ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھو, حضرت امام راضی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں من شر حاسد اذا حسد کی تفسیر میں کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا
ایک دن شیطان کو انسانی شکل میں میرے سامنے پیش کر دے، میں اس سے ملاقات کر کے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت بیٹھے وظیفہ کر رہے تھے، ایک صاحب آئے اور کہا السلام علیکم. آپ بزرگوں کو سلام کرنے آیا. حضرت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جس کے لیے آپ دعا کرتے تھے وہی میں ہوں. تو کہا اچھا آپ شیطان ہیں؟ کہا جی ہاں. بولے بیٹھیے. بیٹھا. آپ سمجھتے کہ شیطان سلام نہیں کرتا ہے؟ ارے پہلے کرتا ہے وہ،
جی
بہت ایکسپرٹ ہے سلام میں.
جی جی.
آ کر کے بیٹھا. اچھا فرماتے ہیں کہ یہ بول میں یہی تجھ سے پوچھنے کے لیے تمنا کی تھی کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا. دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تو حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک زندہ ہے اور سب کو دیکھا، اچھوں کو بھی دیکھا، بروں کو بھی دیکھا. تم نے سروے کیا ہوگا، تمہارا تجربہ ہوگا کہ سب سے بری چیز یہ ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ حضور سنیے، سب سے بری چیز حسد ہے. تو بزرگ چونکے تو کہنے لگے تو میں تو سمجھتا تھا کہ تو سب سے برا، دنیا میں سب سے برا تو ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ حسد سب سے بری چیز ہے. تو فرمایا حضرت سنیے، حسد ہی نے تو مجھے شیطان بنایا. اگر حسد نہیں ہوتا تو میں شیطان کیسے بنتا؟ ذرا اس پوائنٹ پر امام غزالی سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ نفس جب بگڑتا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ دل کے اندر حسد پیدا کرتا، اور یہی حسد سارے کرائم کا مجموعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، ریزن بنتا ہے. یہ ہے حسد. اور یہ نفس کی نفس کا پروڈکشن ہے. یہ نفس جو ہے اس کا پروڈکشن جو ہے وہ حسد ہے. اور اسی کو قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ ان نفس الامارۃ بالسوء. اے لوگو ہوشیار، تمہارے اندر کا ایک شیطان نفس ہے جو ہمیشہ برائیوں پر تمہیں آمادہ کرتا ہے. یہ ہے نفس. اتنا بڑا کرمنل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس نفس پر قابو پانے کے لیے نہ ملٹری اور آرمی اس پر قابو پا سکتی ہے. ملٹری اور آرمی کیا قابو پائیں گے؟ اس کے اندر تو اور نفس موٹا ہوتا ہے. پولیس والے اس کرمنل پر کیسے قابو پائیں گے؟ ارے پولیس والے تو خود رشوت لیتے ہیں. اس کو قابو میں کوئی نہیں کر سکتا. تو رب العالمین نے اپنے ولیوں کی بیتابیت پیدا کی ہے کہ جس کرمنل پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا وہ تو خواجہ اس کو قابو میں کرے. اتنا بڑا کرمنل یہ نفس ہے. اسی نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ولیوں کی فوج دنیا میں
بھیجا.
اس فوج سے اور ان سے جو دبے گا اسی کا نفس بھی دبے گا. کیونکہ پولیس کو دیکھ کر کے چور ہمیشہ سہم جاتا ہے. اگر کسی کے جیب میں وہ ہاتھ ڈال رہا ہو اور ادھر سے پولیس والا آ گیا تو اس کا ہاتھ ہٹ تو میرے کے جیب سے نکل جائے گا اور وہ بالکل اٹینشن ہو جائے گا. جس کو حکومت نے کرائم کو روکنے کے لیے فارم کیا ہے، اگر وہ سامنے ہے تو جرم نہیں کرتا ہے، کرمنل جرم نہیں کرتا ہے. اسی طرح انسان کا یہ نفس بہت بڑا کرمنل ہے. اگر غوث و خواجہ کو ہر وقت سامنے رکھے گا تو سہم جائے گا اور برائیوں سے
بھاگ آ جائے گا.
اس لیے ولیوں کی ضرورت ہے. اور اگر صرف ولی کو ایسے ہی مان لیا، ارے ایسے مت مانو، اس طرح سے مانو. رب ارشاد فرماتا ہے جس کو میں نے ولی بنایا ہے ان تو سما الذی یسمع بھی. اس کا کان اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا کان میں ہو جاتا ہوں. جس طرح میں دور و نزدیک کی آواز سنتا ہوں، ولی بھی ویسے ہی دور و نزدیک کی آواز سنتا ہوں. وکنت بصرہ الذی یبصر بھی. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا اللہ سے کوئی جگہ پوشیدہ ہے؟ وہابیوں سے پوچھو اللہ آنکھ بن جاتا ہے کیا مطلب؟ کیا وہ ہماری پتلی بن جاتا ہے؟ معاذ اللہ, وہ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. آنکھ بننے کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی صفت بصیر کی تجلی اس کی آنکھ پر ڈالتا ہے. اب وہ بندہ صرف اس برد کی جامع مسجد ہی کے ہار کو نہیں دیکھتا ہے, وہ ہار میں بیٹھا ہے, مریدوں کا ہار دنیا میں دیکھتا ہے. میرا مرید کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھتا ہے اور تمہارے دلوں کا سروے کرتا رہتا ہے. ولی کو مانو تو ایسا مانو کہ ان کی نگاہ سے نہ تمہارا دل پوشیدہ ہے نہ تمہارے اعمال پوشیدہ ہیں. اس لیے رب العالمین نے ولیوں کی اتنی بڑی بٹالین ہر جگہ پیدا کر دی ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.
بے شک
ولیوں کے قدم پر چلنے کا اگر تم کو شعور مل گیا اور اس کا صحیح انداز مل گیا, کبھی شیطان تمہارے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر برائیوں کی طرف, گمراہیوں کی طرف نہیں لے جا سکے گا, اس لیے کہ اس کے سامنے ہمیشہ غوث پاک کا ڈنڈا نظر آئے گا. جب ان کا ڈنڈا سامنے رہے گا تو بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم غوث پاک کا ڈنڈا لگاتے ہیں. ان کا ڈنڈا میرے غوث کی کرامت کا ڈنڈا اور یہ بندہ, یہ تینوں جمع ہو جاتے ہیں تو سمجھو سلامتی ہی سلامتی ہے. انسان اس نقص کی وجہ سے ہمیشہ انا میں مبتلا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب سے پہلی بات جو شیطان نے کہی ہے کہ انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں. یہ انا انسان کو برباد کر دے, اسی کو صوفیائے کرام کہتے انا کو فنا کر. یہ انا جو ہے نفس کی, میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح, میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق, یہ جو انا کا جذبہ ہے, یہ پہلے دن جس انا کو جگایا ہے یہ شیطان. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, انا خیر من ہو, انا کا جذبہ جس نے پال کے رکھا, خدا کی قسم وہ گھر والوں کے لیے بھی, سماج والوں کے لیے بھی, دین کے لیے بھی, ایمان کے لیے ہمیشہ خطرناک ڈینجرس ثابت ہوگا. اس انا کو صوفیائے کرام فنا کرنے کے لیے,
بے شک
انا کو فنا کر دو اللہ کے ہاں بقا مل جائے گی. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو انا کو فنا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری عزت باقی رکھے گا, اللہ تمہاری عظمت کو باقی رکھے گا, اللہ تمہارے ایمان کو باقی رکھے گا, اللہ تمہاری عزت کو باقی رکھے گا. جب انا فنا ہوتی ہے تو سب باقی رہ جاتی ہے. ایک انا اگر قائم رہی تو ہر چیز فنا ہوتی چلی جائے گی. اس لیے شیطان سب سے پہلے نفس پر قابو کر کے انسان کے اندر انا کا جذبہ جگاتا ہے, اور جب انا کا جذبہ جگتا ہے تو آدمی میں غصہ لاتا ہوتا ہے, انگریزی میں جس کو اینگر کہتے ہیں, وہ غصہ ہوتا ہے, ذرا ذرا سی بات پر اینگری ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے. اور سنو, یہ غصہ کتنا نقصان دہ ہے. میڈیکل سائنس کا سروے ہے کہ جس میں غصہ زیادہ ہوتا ہے چار بیماریاں اس کو بہرحال ہوتی. ایک تو ہوتی ہے وہ بی پی کا شکار ہوتا ہے, دوسرے شوگر کا شکار ہوتا ہے, تیسرے ہارٹ کا شکار ہوتا ہے, چوتھے کینسر کا شکار ہوتا ہے. یہ آج کی میڈیکل ریسرچ ہے کہ غصہ ایک ایسی جنس ہے, ایسا بیکٹیریا ہے کہ جس نے غصے کو پالا اور غصے کو اچھا سمجھا ان بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک سائنس داں کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ شراب کو حرام کیوں کیا؟ جب میں نے ریسرچ کیا تو اسلام نے صرف شراب ہی کو حرام نہیں کیا ہے، اس نے غصے کو بھی حرام کیا. وہ کہتا ہے میں نے سروے کیا تو شراب اور غصہ یہ دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں. جو اثر، جو ایفیکٹ انسان پر شراب پینے سے ہوتا ہے، وہی اثر، وہی ایفیکٹ غصے کی حالت میں ہوتا ہے. پھر اس کے پوری اتنی لسٹ بنائی ہے کہ شراب پینے سے آدمی کے عقل کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے. دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام، اس کی رگیں بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے تن جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت یہ سمجھنے لگتا ہے شرابی کی میں سب سے بڑا بہادر ہوں، اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح. انا شراب انا کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور پھر اگر اس کو کسی نے کچھ کہا تو اس کہنے کو وہ معاف نہیں کرتا ہے، اس کا اس سے بڑا جواب دیتا ہے. اگر اس نے کسی نے اس کو صرف تھپڑ مارا تو وہ پتھر لے کر کے اسے مارتا ہے، اس کا مقام اتنا غصے میں بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا رستم اور بہادر سمجھنے لگتا ہے. یہ ہے شرابی کا عالم، اور یہی ٹھیک عالم غصے کی وجہ سے ہے. جب غصہ آتا ہے بلڈ سرکولیشن اس کا بڑھ جاتا ہے، فیصلے کا اس کا آپشن ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے، سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. سمجھے آپ؟ اسی لیے شراب کو بھی حرام کہا گیا، غصے کو بھی حرام کہا. لیکن اسلام کہتا ہے یہ دو حرام چیزیں ہیں، اگر شراب پیو گے تو گنہگار ہوگے، لیکن غصہ پی جاؤ گے تو ثواب ملے گا. شراب پیو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے، اور غصہ پیو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. دونوں حرام ہیں، لیکن دونوں کو اگر پی جاؤ گے تو ایک پیو گے تو حرام، اور دوسرا پیو گے تو ثواب. یہ غصے کو پینا، اسی لیے بہت سے صوفیہ کہتے ہیں حرام پیو جنت میں چلے جاؤ. تو لوگ بولتے ہیں حرام پی کے جنت میں جائیں گے، تو کہتے ہیں ہاں غصہ پی جاؤ جنت میں چلے جاؤ. یہ ہے غصے کا حرام ہونا، یہ بہت بری چیز ہے، وہ بہت سوچنے کی بات ہے. لیکن یہ غصہ جو حرام ہے اس کو پیتے جاؤ، پیتے جاؤ، جنت سے قریب ہوتے چلے جاؤ، ہوتے چلے جاؤ، تو غصہ بھی ایک فطری چیز ہے. اس غصے کو پینے کی وجہ سے جنت کا داخلہ ہو جاتا ہے. تو ہم غصے کو برا اس وقت کہیں گے جبکہ غصے کو ہم اگل دیں. جب غصے کو آدمی اگلتا ہے تو جنت سے دور ہوتا ہے، اور غصے کو پی جاتا ہے تو جنت سے قریب ہو جاتا ہے. اولیاء کرام کے جو امام ہیں ان کا کیریکٹر دیکھو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے پہلوان کافر سے جنگ کر رہے ہیں صرف اسلام کے لیے، اور آپ نے اس کو گھوڑے سے کھینچ کر کے زمین پر پچھاڑا، اور پچھاڑ کر کے سینے پر بیٹھ کر کے خنجر نکالا کہ اس کافر کا کام تمام کر دوں. اس بدبخت نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے تھوکا تو انہیں غصہ آیا. اب دیکھو غصہ آیا، حضرت امام الاولیاء ہیں، تاجدار ولایت ہیں، علی مرتضیٰ اس پہلوان کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. الگ پہلوان نے کہا علی میں تو تمہاری بہادری کا بہت ڈھنڈورا سنا تھا، بڑی شہرت سنی تھی لیکن تم سے بڑا بزدل میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میرے جیسے دشمن پر پورا قابو پانے کے بعد صرف میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا تو تم چھوڑ کر کے جھلا کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں غلط تو سوچ رہا ہے. سن میں نے تجھ سے جنگ کیا, جہاد کیا, گھوڑے سے کھینچا, زمین پر تم کو پٹکا, یہاں تک میں نے صرف تجھ سے جنگ کرنا اور تیرے سینے پر بیٹھنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس کو غصہ ہے اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس کام کو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس میں میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہے.
اللہ اکبر.
میں نفس کے غصے کو اللہ کی رضا میں شامل کرنے کو حرام سمجھتا ہوں, اس لیے میں چھوڑ کر کے الگ ہو گیا کہ اب یہ میرا جہاد اللہ کے لیے نہیں رہا, اپنی نفس کی انا کے لیے رہا. وہ پہلوان بھی سمجھدار تھا, سامنے جھک گیا, کہتا ہے علی ہاتھ بڑھاؤ, تمہارا اسلام سچا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ.
دیکھیے پہلوان کو پچھاڑنا یہ کمال تھا, لیکن غصے کو پچھاڑنا قابو کرنا یہ اس سے بڑا کمال تھا.
بے شک.
اور جس نے غصے پر قابو کر لیا وہ اسلام کا مبلغ بن گیا, کافر کو مسلمان بنا رہا ہے. یہ ہے اولیاء, امام الاولیاء حضرت علی مرتضیٰ کی شان. میرے دوستو یہ غصہ انسان کو حیوان سے بدتر بنا دیتا ہے. قرآن فرماتا ہے کل انعام بلہم ادل, وہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اور اللہ والے دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی انا کو فنا کر دے اور غصے اور نفس کے منہ میں شریعت کا لکی لگام لگا کر اسے اپنے قابو میں لا دے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑے کی طرح اور شریعت لگام کی طرح, اور پیر جو ہوتا ہے اس لگام کو تھامنے والے کی طرح. جب گھوڑا بے لگام ہوتا ہے تو سر پر کدھر بھی دوڑتا ہے, لیکن لگام لگ جاتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, اور لگام اگر مضبوط آدمی کے ہاتھ میں ہے تو گھوڑا پھر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. اس لیے تیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس نفس کے شریر گھوڑے کے منہ میں شریعت کا کی لگام لگا لے اور اپنے ولایت کے مضبوط ہاتھ میں اس لگام کو تھام لے, پھر یہ نفس کا گھوڑا نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے, پھر جس طرح کو کہتے ہیں اسی طرح چلتا ہے. جب وہی کے ہاتھ میں نفس کی لگام ہوگی تو ہمیشہ وہ لے کر چلیں گے. تو تیرے غلاموں کا نفس قدم ہے راہ خدا, چلا کے مستفیض پر لے کر چلیں گے جو جنت کی طرف جا رہا ہے, اور اس راستے سے ہمیشہ نفس کے گھوڑے کو بچائیں گے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہیں, ان کی طاقت و توانائی کو دیکھتے ہیں. حضرت غوث اعظم پیرانِ پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے ہیں؟ حضرت امام حسن کے خاندان سے, اور حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن. سنو ان کا حدیث تاریخ کا واقعہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے, گھر میں ایسی ایسی قیمتی چیزیں تھیں کہ بادشاہوں اور نوابوں کے یہاں نہیں, بہت آرام کی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے, لیکن ایسے تواضع اور ایسی انکساری کے وہ جامے تھے کہ جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتے تھے, جو کھلاؤ کھا لیتے تھے, فقیروں کو بٹھا بٹھا کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یاقوت اور زمرد سے بنا ہوا پتھر کا پیالہ تھا جو ہزاروں دینار کا اس زمانے میں تھا. آپ اکثر اس میں شربت اور پانی پیا کرتے تھے. اپنی خادمہ اور باندی سے کہا پانی لے کر کے آ, اس نے پانی پیالے میں بھرا اور لے کر کے حضرت کی بارگاہ میں آ رہی تھی، پیر اس کا کہیں الجھا، پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، فطرت ہے انسان کی غصہ آتا ہے، غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا سکتے رسول کا، بادی لڑک گئی۔ اس زمانے کی خادمہ بھی بڑی عالمہ فاضلہ ہوتی تھی، اس نے دیکھا حضرت کو غصہ آیا، اس غصے کو کس طرح سے نارمل کیا جائے، فوراً کہتے ہیں سرکار اللہ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جب غصے کو پی جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اللہ کے محبوب اور نیک بندے وہ ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت کریمہ اس باندی نے پڑھی، ایسا نہیں کہ حضرت امام حسن کو یہ آیت معلوم نہیں تھی، لیکن برجستہ اس نے یہ آیت پڑھی، حضرت امام حسن کے چہرے میں بجائے غصے کے خوشی کے آثار دوڑ گئے، اور دوڑنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب حضرت نارمل ہو گئے، تو کہا حضور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والا اور مجرم کے جرم کو معاف کر دینے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے سنا حضرت امام حسن نے کہ باجی نے دوسرا حصہ پڑھا ہے، تو فرمایا جا میں نے تیری غلطی کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ دیکھا کہ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نارمل ہو گئے، تو کہتی ہے حضور اللہ اس کے بعد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو محبوب فرماتا ہے، پیار کرتا ہے۔ حضرت امام حسن ہنسے اور ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا، اب جا جہاں چاہے تو رہ، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اب تو خادمہ نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، آزاد زندگی گزار، اللہ تجھے امن و عافیت عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک ہی وقت میں سمت رسول امام حسن نے غصے کو پیا، غصے پینے کے بعد اس کے جرم کو معاف کر دیا، جرم معاف کرنے کے بعد اس پر احسان بھی فرمایا۔ اے دوستو، غصے پر کنٹرول کرنا یہ ہے یقیناً بہت چیز، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جرم معاف کر دینا یہ بھی کمال ہے، اور سب سے بڑا کمال ہے کہ جرم بھی معاف ہو اور انعام بھی دے دیا جا رہا ہے کہ سر تو نے جرم کیا ہے کوئی بات نہیں، ارے ہزار دیر ملے گا۔
واہ،
ہے کردار کہیں کا، یہ قرآن مسلمان کو کردار سکھاتا ہے، اور اسی کردار نے مسلمانوں کو کچرے کچرا کی چوٹی پر پاؤں رکھنے کی ہمت عطا کرتا،
بے شک،
اور یہی کردار یونٹی پیدا کرتا، یہی کردار اب غیروں کو بھائی بنا دیتا، اور اگر یہ کردار نہیں ہے تو غوث اعظم کی زندگی میں دیکھو، جھانک جھانک کر کے دیکھو کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح نفس پر کنٹرول کر پورے بغداد میں جہاں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، سارے بغداد کے لوگوں کو ایک محبت رسول کی رسی میں بات کر کے اور ایک بنا دیا تھا، فَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ ولیوں کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کا کردار بھی ہمارے سامنے ہو اور ہمارا قول ہمارے عمل کے مطابق ہو۔ آج اگر کوئی کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، غصہ مت کر، بولے میں حق پر ہوں، میں اس کو نہیں سمجھتا، ارے حق یہ ہے کہ جو کچھ ہے اسے بھول جاؤ، سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں، وہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جرم کو معاف کر، حق یہ ہے کہ مل جاؤ، یہ ہے امام حسین اور سیدنا علی مرتضیٰ کا کردار، یہ جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے، اور یہی اپنی اولاد کو انہوں نے تربیت کی تھی۔ بہجت الاسرار شریف کی روایت سنو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے طلباء کے ساتھ، خلفاء، علماء، اولیاء کرام کے ساتھ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے. حضرت شیخ ابو سعود الحریری یہ روایت کرتے ہیں جو آج کے خلفاء میں تھے، کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، غوث پاک کا واعظ سن رہے، اور واعظ کیا تھا؟ واعظ تھا کہ حضرت غوث پاک یہ اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے کہ قضا کیا ہے، قدر کیا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن اسی لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قضا کا مطلب ہے فیصلہ. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ ہوگا،
بے شک
چینجیبل نہیں ہے. قرآن فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے حکم میں نو چینجی، کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ ہے قضا. قرآن فرماتا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرماتا ہو جا، تو وہ چیز ہو کر رہتی، پھر بگڑتی نہیں ہے. قضا کا مطلب ہے اللہ نے فیصلہ کیا، وہ تو ہوگا ہوگا ہوگا. اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کب تک رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کی اینڈنگ کیا ہے، یہ وہاں تک یہ اس کا فیصلہ ہوگا. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ بیمار ہوگا، تو بیمار ہوگا یہ ہے قضا، اور کب تک بیمار رہے گا یہ ہے قدر. دونوں اللہ کا حکم ہے، فیصلہ کیا اور کب تک یہ حکم رہے گا وہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا، فکس کر دیا. اب ہم وہاں کودتے رہیں اور روتے رہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، تو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قدر، اللہ کی قضا پر ہر مومن کو صابر و شاکر رہنا چاہیے. تمہارے رونے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہوگا، اور جب تک یہ رہے گا اللہ نے وہ بھی متعین اور فکس کر دیا. یہی بیان کر رہے تھے. فرماتے ہیں ابو سعود کہ ایک بہت خطرناک بڑا سانپ چھت سے بالکل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں گرا، بڑا سا سانپ. فرماتے ہم جتنے بیٹھے تھے سب وہاں اٹھ کر کے دور کھڑے ہو گئے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ جو بول رہے تھے، قضاء و قدر کا جو مسئلہ سمجھا رہے تھے، آپ کی آواز میں کوئی اضطراب اور گھبراہٹ بھی نہیں پیدا ہوئی. جیسے وہ ہمارے سامنے بول رہے تھے، سانپ ان کی گود میں ہے ویسے ہی بول رہے، ادھر دیکھ بھی نہیں رہے. پھر اس سانپ نے کیا کیا کہ آپ کے جبے میں اس نے اپنا سر ڈالا، اور سر ڈالنے کے بعد آپ کے سینے سے اندر اندر ہو کر کے یہ یہاں سے نکلا. ہمارے بھائی چونک گئے، آپ سمجھ کر کے نہیں، لیکن ہے واقعی. آپ سوچو، آپ سانپ تو سانپ، ایک چھپکلی، کیا بولتے
چھپکلی،
نہیں جائے وہ، اگر اوپر گر جائے تو کیسے ناچنا لگتا ہے، کرتا ہے. ارے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ کے چھوڑ کے بھاگے گا، یہ حال ہے. اگر پیر میں گھس جائے تو بے ہوش ہو جائے گا، یہ ہماری حیثیت ہے. لیکن حضرت غوث پاک کی گود میں سانپ گرا اور ایسے ہی مطمئن تھے جیسے کچھ ہوا نہیں، اور پھر اس نے اس کے بعد کپڑے میں منہ ڈالا، اور یہاں کے گزرتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اپنا واسط جاری رکھے ہوئے، ادھر سے اس نے سر نکالا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. پھر اس نے سر کو یوں گردن میں گھمایا. ابو سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورا سانپ آپ کی گردن میں لپٹ گیا، لیکن حضرت برابر وہ گفتگو کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ گردن سے آپ کی ران کی طرف سے اترا اور آپ کے سامنے دم پر یوں کھڑا ہو گیا. حضرت اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ حضرت کو دیکھا. پھر اس سانپ نے کچھ گفتگو شروع کی, بات کی, حضرت سے بات کرنے لگا اور کرتے کرتے حضرت اس کو جواب دے رہے ہیں, وہ بات کر رہا ہے, جواب دے رہے ہیں. جواب بات چیت کا سلسلہ شروع ہی تھا کہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ نہ ادھر آیا نہ ادھر گیا اور وہیں سے وہ غائب ہو گیا. ہم لوگ پھر قریب آئے, ہم نے پوچھا حضور یہ کیا تھا اور کیا بول رہا؟ فرمایا کہ یہ جن تھا, جنوں کا سردار تھا, مجھے صرف آزمانے آیا تھا, جن آزمانے آیا تھا. میں ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ قضاء و قدر کا مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہوگا اور وہ ہمیشہ نہیں ہوگا, اس کی کوئی نہ اینڈنگ ہوگی. یہ میں بتا رہا تھا, اتنے میں یہ گرا. اس جن نے مجھ سے کہا میں آپ کو آزمانے آیا تھا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ چھوڑتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں, اللہ کی قضاء و قدر پر آپ کو کتنا بڑا ایمان ہے. کہا حضور میں نے اس طرح بہت سے لوگوں کو آزمایا لیکن اس دنیا میں آپ سے زیادہ مستقل مزاج میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ اس سانپ نے کہا تو حضور غوث پاک فرماتے میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ دیکھو میں بول رہا تھا قضاء و قدر کی بات, اگر تم گرے تھے میں چھوڑ کر چلا جاتا تو اللہ کے فیصلے پر میرا یقین نہیں رہتا اور یہ میری غوثیت اور مقام کے خلاف ہے. میں نے نہیں چاہا کہ میرا قول میرے عمل کے خلاف ہو اور میرا عمل میرے قول کے خلاف ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتم عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم کہو اور اس پر عمل نہ کرو. یہ ہے غوث اعظم کا کردار, جو کہتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں اور جو کرتے ہیں اسی کے مطابق کہتے بھی ہیں. یہ قول و عمل کا جب پورا کا پورا امتزاج ہوگا, ایک جیسے ہوں گے تو یقیناً پورے سماج میں امن و عافیت اور چین و سکون ہوتا ہے. میرے دوستو, اگارہویں کا مقصد یہ ہے کہ اس نفس پر کنٹرول کرو, انا کو اب ولیوں کی محبت کا پتھر لے کر فنا کر دو. اگر یہ فنا ہو گیا تو یہ اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری قوم میں کبھی بے عزتی نہیں آئے گی, بے برکتی نہیں آئے گی. حضور فرماتے ہیں جس قوم میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے کاروبار کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. گھر میں بڑا سکون ہے لیکن اگر جھگڑا شروع ہو گیا تو اس کا انڈائریکٹ کاروبار پر اثر پڑتا ہے. ہمارے تعویذ سے وہ کام نہیں ہوگا. پہلا تعویذ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو, ولیوں کے کردار کے سامنے رکھ کر کے اپنے آپس کے تمام اختلافات کو دور کر کے اور اللہ اور رسول کی شریعت کو سامنے رکھو. انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتا ہے لیکن ولیوں کے راہ پر چلتا ہے تو یہ سارے معاملے حل ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں, تقوی کی بات بھی کرو, اللہ سے ڈرو لیکن ان بندوں کا, میرے سچے محبوب بندوں کا ساتھ مت چھوڑو, ان کے نقش قدم پر چلو. آج ہمیں خوشی ہے کہ آپ پیران پیر کی اس محفل میں آپ آئے ہوئے ہیں اور ان کا نقش قدم ہمارے سامنے ہے. واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. انہوں نے کیسے کیسے حالات سے گزر کر کے اور قوم کو ایک ساتھ کر کے دین کو زندہ فرمایا ہے. مولا کریم ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما, جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ایک دل ایک جان ہو کر کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ, کھڑے ہو کر چلا بس.
پریشانیوں کو دور فرما دے, دشمنوں کی نگاہ بس سے اس کے ان کی حفاظت فرما, ہم سب کو امن عام عطا فرما, ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما, ہم سب کو دین و سنیت اور مسلک پر سوار کرنی عطا فرما, بے روزگاروں کو روزیاں دے دے, روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اور جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دوام اور بقا عطا فرما, یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما, بے نمازیوں کو سچا نمازی بنا دے, نمازیوں کے سجدوں میں شعور بندگی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, الہ العالمین اپنی محبت کا نور اور اپنی معرفت کا نور اور اپنے حبیب کی محبت کا سرور عطا فرما, اولیاء کرام کی عقیدت سے ہمارے دلوں کو پرنور فرما دے, اور ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو مولا ہماری زبانوں پر جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام.